درس حدیث میں شامل ہونے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. سب کو ٹھنڈ لگ رہی ہے ایسا لگ رہا آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتینی فیقول عندك غداء فاقول لا قالت فاقول انی صائم قالت فاتانا یوما فقلت یا رسول اللہ انه اهديت لنا هديه قال وما هي قلت حيس قال اما اني اصبحت صائما قالت ثم اكل. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے آئندہ کی غداؤن, کیا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے؟ تو میں کہتی نہیں. تو آپ فرماتے ٹھیک ہے, پھر تو میرا روزہ ہے. فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس آئے, میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک ہدیہ آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ تو فرمایا قلت حیسن, میں نے کہا کہ وہ حیس ہے, یعنی کھجور کا مالیدہ, کھجور اور پنیر ملا کر. فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا. اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نفلی روزے کی نیت صبح کے وقت بھی آدھے دن تک ہو سکتی ہے, صبح کے وقت بھی آدھے دن تک ہو سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں نصف النہار شرعی تک. نصف النہار شرعی مطلب یہ ہے کہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے غروب تک, اس کا جو آدھا ہے. اور نصف النہار عرفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن جب نکلتا ہے اس کے بعد سے غروب کے درمیان آدھا. اور نصف النہار شرعی جو ہوتا ہے زوال سے تقریباً آدھے پون گھنٹے پہلے ہو جاتا ہے, تو اس وقت تک نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جو روزے کے منافی ہو, یعنی کھانا پینا ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہا سے دریافت فرماتے ہیں, پھر اس کے بعد نیت فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نیت کی جا سکتی ہے بعد میں بھی, آدھے دن سے پہلے پہلے تک. یہ مسلک حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی علیہم الرحمہ کا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ نفل روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے, نفل روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نفل روزہ رکھے تو پھر اس کو پورا ہی کرنا چاہیے. ہاں کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے, اور اس کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ مہمان بھی اگر آپ کے آ گئے ہوں تو ان کے ساتھ بھی آپ کھانے پینے کے لیے, ساتھ دینے کے لیے نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں. لیکن بعد میں قضا ضروری ہے. قرآن کریم میں ہے ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل مت کرو. اس بنیاد پر نفلی عمل بھی کوئی توڑنا نہیں چاہیے بلا عذر کے. نفل نماز جب تک ہم شروع نہ کریں تو نفل ہے، لیکن اگر ہم شروع کر دیں تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ہم نے اگر اس کو توڑ دی تو اس کی قضا ضروری ہو جاتی ہے. اگلی حدیث یوسف ابن عبداللہ ابن سلام سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور صحابی ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں یوسف، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہے یا نہیں ہے. زیادہ تر خیال یہ ہے کہ یہ بھی صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ کسرۃ من خبز الشعیر فوضع علیہما تمرۃ ثم قال ہذہ ادام ہذہ. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک ٹکڑا جو کی روٹی کا لیا، فوضع علیہا، اس میں عبارت میں علیہما لکھا ہوا ہے لیکن صحیح علیہا ہے، تو آپ نے اس پر پھر کھجور رکھا. جو کی روٹی پر کیا رکھا؟ کھجور رکھا، اور کہا ہذہ ادام ہذہ، یہ اس کا سالن ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی اس طرح سے بھی گزاری جا سکتی ہے سادگی کے ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کئی کئی قسم کے کھانے، کئی کئی قسم کے سالن، کئی کئی قسم کے کباب ہمارے سامنے ہوں، اسی سے زندگی گزرے گی. اسلام یہ سکھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر یہ تعلیم دے کر چلے گئے کہ مقصد ہمارے سامنے رہنا چاہیے. مقصد ہے اللہ کی رضا، آخرت میں کامیابی، یہ مقصد ہے، یہ سامنے رہنا چاہیے. یہ سامنے رہے، اللہ کی رضا حاصل رہے، تو جائز تفریحات اور جائز امور کو اختیار کرنے سے مذہب نہیں روکتا ہے، ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی گزارنے میں تکلف اور تصنع آ جائے اور آدمی اس طرح کی چیزوں کا ایسا عادی بن جائے کہ اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے، یہ خطرے کی بات ہے اور اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے یہ چیز حاصل کی تھی کہ جب ان کے اوپر فتوحات کا دروازہ کھلا اور بڑے بڑے امیر ہو گئے، وہ مالدار ہو گئے، اشرفیوں کے ڈھیر، دراہیم اور دینار کے ڈھیر ان کے گھروں کے کونوں میں پڑے رہتے تھے، تو اس وقت بھی ان کے یہاں سادگی والی زندگی تھی، سادہ زندگی تھی ان کی. دو سالن جمع ہو جایا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، حالانکہ سب کچھ تھا، آخرت پر ایسی توجہ تھی کہ ان کے پاس صبح کو 1,00,000 روپے بھی آئے تو شام تک بچتے نہیں تھے، شام تک وہ ختم کر دینے تھے. ایسے بہت سارے صحابہ اکرام ملیں گے، لیکن جب آپ دیکھیں گے ان کے دسترخوان کو اور ان کی بودوباش کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے پہننے کو، کھانے کو، تو بالکل ایک سادہ زندگی آپ کو نظر آئے گی. سادہ کا مطلب یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، وہ تو سادگی نہیں ہے. اللہ نے مال دیا ہے، نعمت دی ہے، تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہونے چاہیے. صاف ستھرے صحیح کپڑے پہنو، لیکن بناوٹ والی چیز نہیں ہونی چاہیے، تصنع والی، افتخار اور فخر کے طور پر اپنے آپ کو ممتاز بنانے کے لیے کہ ہم ہی نظر آئیں بس، اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہوئے حقارت کی نگاہ سے اس طرح سے، اس انداز سے ہم کپڑے پہنے، اپنی بود و باش اختیار کریں، تو وہ تو درست نہیں ہے. لیکن اللہ نے نعمت دی ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہنے، صحیح کپڑے پہنے، سردی کا زمانہ ہے تو جس سے سردی کام آ جائے، یعنی سردی نہ لگے، ٹھنڈ نہ لگے، ایسے کپڑے. اللہ نے جس انداز سے آپ کو دولت دی ہے اسی انداز سے اپنے آپ سہولت کا اور راحت کا سامان مہیا کر سکتے ہیں. ایک حدیث ہے، اس کو ہمیشہ سامنے رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ صحابی اس وقت بہت اچھی حالت میں نہیں تھے، کپڑے میلے کچیلے تھے ان کے، داڑھی بھی ان کی ایسی تھی اس میں تیل اور کنگا نظر نہیں آ رہا تھا، الجھی ہوئی تھی، سر کے بال بھی اسی طریقے سے پرا گندا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہے. کیسا مال ہے؟ کہا ہر قسم کا مال ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، غلام ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، ان کے لیے خدمت کرنے والے ہیں. اس وقت عرب میں یہی مال سمجھا جاتا تھا، اور یہ مال بڑی شکل کا مال یہی ہوتا تھا. انہوں نے کہا یہ سارے مال ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن، انداز کلام بدلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ پیسے نہیں تھے کہ صابن خرید لیتے؟ اس وقت جیسے بھی صابن چلتا ہو، کپڑے دھوتے، صاف ستھرے رہتے. کیا تمہارے پاس کچھ پیسے نہیں تھے کہ کنگا خریدتے، اپنے بالوں میں کرتے؟ کیا تمہارے پاس کچھ پیسے نہیں تھے کہ تیل خریدتے اور اپنے بالوں میں لگاتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس کے بندوں پر ظاہر ہو. اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس کے بندوں پر ظاہر ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ زندگی گزارنی ہی تو ہے، اس طرح سے بھی گزاری جا سکتی ہے کہ اخذ کسرۃ من خبز الشعیر، آپ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، فوضع علیہا تمرۃ، اور اس پر آپ نے کھجور رکھا اور کہا ہذہ ادامہ، یہ اس کا سالن ہے. اس طرح سے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ السفل قال عبد اللہ یعنی ما بقی من الطعام. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفل بہت پسند تھا کھانے میں. سفل کا مطلب سالن کا نیچے والا حصہ، یہ آپ کو پسند تھا. اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ نیچے والا جو سالن ہوتا ہے اس میں دہنیت تیل کم ہوتا ہے، چکنائی کم ہوتی ہے، خوب پکاوا ہوتا ہے تو زد ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، پریشان نہیں کرتا ہضم ہونے میں، اوپر چکنائی دسومت بہت ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایثار بہت تھا، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، تو اوپر اوپر کا جو ہوتا تھا صحیح بالکل وہ آپ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، بھائی کھاؤ آپ لو، اور نیچے کا جو ما بقیہ ہوتا تھا، بچا کچا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرماتے تھے. اسی کو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کان یعجبہ السفل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے والا کھانا، ما بقی من الطعام جو بچ جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخلاء فقرب الیہ الطعام فقالوا لا نأتیک بوضوء الا نأتیک بوضوء. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت الخلاء سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، اور پھر صحابہ نے یہ بھی کہا الا نأتیک بوضوء، کیا ہم آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آئیں. یہ لفظ وضو جو ہے نا واو کے زبر کے ساتھ بھی ہے، پیش کے ساتھ بھی ہے، اور زیر کے ساتھ بھی ہے. اگر یہ زبر کے ساتھ ہے وضو، اس کے معنی آتے ہیں وضو کا پانی، اور اگر یہ زیر کے ساتھ ہے ویزو، اس کے معنی آتے ہیں لوٹا یا وہ برتن جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور اگر یہ واو کے پیش کے ساتھ وضو تو جو ہم وضو کرتے ہیں فعل وضو نماز کے لیے جو کیا جاتا ہے، یہ ہے واو کے پیش کے ساتھ. یہاں پر جو لفظ ہے یہ وضو ہے اس حدیث میں، اس لیے حضرات صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ابھی حاجت سے تشریف لائے ہیں، کھانا سامنے ہے، کیا ہم آپ کے سامنے آپ کے لیے وضو یعنی وضو کا پانی لے کر آئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه، مجھے وضو کا اسی وقت حکم دیا گیا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں. یہ باب قائم کیا گیا ہے، باب ما جاء فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عند الطعام کھانے کے وقت وضو کرنا، یہ بھی وضو ہی ہے اس باب میں بھی. باب ما جاء فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو وضو ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وضو اصطلاحی یا وضو شرعی اور ایک وضو لغوی. نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے نا وہ وضو شرعی ہے، اصطلاحی ہے، اور کبھی کبھی وضو کا لفظ کھانے سے پہلے اور بعد کے لیے بھی استعمال آتا ہے، جیسے کہ حدیث آئے گی تو وہاں پر وضو سے مراد لغوی وضو مراد ہے، یعنی کلی کر لینا، ہاتھ دھو لینا. تو اس باب کے اندر جو حدیثیں آئیں گی ان میں سے کچھ حدیث تو یہ بتائیں گی کہ کھانے کے وقت میں جو وضو کیا جاتا ہے وہ وضو وضو لغوی ہے، شرعی نہیں ہے. وضو لغوی ہے، شرعی نہیں ہے، وہ حدیثیں بتائیں گی. کچھ حدیثوں میں آئے گا کہ کھانے کے وقت جو وضو کیا جاتا ہے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یہ برکت کا سبب ہے، اور پہلی امت میں صرف کھانے سے پہلے دھوئے جاتے تھے لیکن اس امت میں کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائیں گے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائیں گے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ مستقل سنت ہے، لیکن ہاتھ دھونا کہاں تک ہو کتنا ہو اس میں ہم لوگ بہت وہ کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں. کچھ لوگ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو ضروری ہی نہیں سمجھتے، کچھ ضروری سمجھتے ہیں تو بس لو اتنا سا دھو لیا، اتنا بڑی ایسی عادی ہے جب دیکھتا ہوں میں یہ دھو لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک ہی ہاتھ دھو لیتے ہیں، بس کر لیا اس کو ہو گیا. تو دیکھیے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد باقاعدہ یہ ہاتھ دھونا سنت ہے، اور یہ ہاتھ گٹوں تک دھوئے جائیں گے. کہاں تک؟ یہ گٹے ہیں، یہاں تک ہاتھ دھوئے جائیں گے. اور حدیث پاک میں اس کی ایک فضیلت بھی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ کھانے سے پہلے گٹوں تک وضو کا یعنی ہاتھ دھونے کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالی اس کو بے قرض موت دیں گے. یعنی اگر اس پر خدا نہ خواستہ قرض ہو گیا ہے تو جب تک اللہ تعالی اس کا قرض ختم نہیں کر دیں گے اس کو موت نہیں دیں گے. کیا مطلب؟ یعنی روزی میں کشائش آئے گی، وسعت آئے گی، برکت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو قرض دار نہیں چھوڑیں گے. یہ فضیلت ہے. تو ہم کتنی بڑی فضیلت چھوڑ دیتے ہیں. اس میں ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے, ایک محدث تھے بڑے درجے کے محدث, ان پر قرض ہو گیا اور کافی قرض ہو گیا, پریشان رہنے لگے. قرض کا مطلب آپ یہ نہ سمجھو کہ وہ بینک وینک سے جو لیا جاتا ہے, جس کو ہماری زبان میں قرض حسنہ بولتے ہیں. تو قرض لے لیا انہوں نے اور اس قرض پر وہ بہت پریشان رہنے لگے. خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ بڑا پریشان ہو گیا ہوں, قرض کے بوجھ میں لد گیا ہوں, بالکل چاروں طرف سے گھر گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس میری وہ حدیث نہیں پہنچی کہ کھانے سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھویا کرو؟ کہا رسول اللہ پہنچی تو ہے مگر اس کی سند میں ضعف تھا, کمزوری تھی, اس لیے میں نے اس کو قابل عمل نہیں سمجھا. حضور نے فرمایا حدیث میری ہے, وہ سند میں کمزوری ہے تو کیا ہو گیا, لیکن حدیث تو میری ہی ہے, وہ الفاظ تو میرے ہی ہیں, اس پر عمل کرو. چنانچہ ان محدث نے اس پر عمل کرنا شروع کیا. کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت عطا فرمائی اور سارا قرض ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مالدار بنا دیا. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو کرتے رہے نا تو اللہ کی طرف سے روزی میں وسعت کے فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی عمل ہے, کھانے سے پہلے جب بھی آپ ہاتھ دھوئیں تو آپ کے ہاتھ جو ہے گٹوں تک دھلنے چاہیے. اور دوسرا عمل یہ کہ دسترخوان پر کھانا کھائیں آپ, کھانا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھائیں. اس لیے کہتے ہیں کھانا اتنا صاف ہونا چاہیے, دسترخوان اتنا صاف ہونا چاہیے کہ کھانا جب اس پہ گر جائے تو وہ صاف رہے اور اٹھا کر کھانے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو. بعض جگہ دیکھا کہ کوئی چیز باہر پڑی ہوئی ہے, دسترخوان کے طور پر اسی کو لا کے بچھا دیا, نہیں, بالکل صاف ستھرا دسترخوان ہونا چاہیے. وہ کھانے کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے کہ کھانا گر جائے تو وہ ضائع نہ ہو, اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے. یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے, اس پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. کسی بڑے بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت سے نوازا تھا کہ وہ خود پریشان تھے کہ دولت اتنی کیوں آتی چلی جا رہی ہے. کسی نے کہا اونٹ پہ چلتے ہوئے کھانا کھایا کرو, تو اونٹ پر چلتے ہوئے کھانا جب کھائے لگے تو آپ جانتے ہیں اونٹ جب چلتا ہے تو یوں یوں چلتا ہے, وہ پورا ہلتا ہے, چلنے والا بیٹھنے والا انسان بھی پورا ہلتا ہے. کہتے ہیں نا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی, تو بیٹھنے والا جب بیٹھتا ہے تو بےچارہ وہ بھی پورا ہلتا ہے, اب جب اس پہ کھانا کھائیں گے تو گرے گا. تو کھانا جب گرتا تھا تو یہ نیچے اترتے تھے, اس کھانے کو صاف کرتے تھے اور اس کو کھایا کرتے تھے, پہلے سے زیادہ مال بڑھنے لگا. انہوں نے دوسرے بزرگ سے کہا جنہوں نے ان کو بتایا تھا کہ صاحب میں تو پہلے سے زیادہ مالدار ہو رہا ہوں, کہ کیا کرتے ہو؟ کہ ایسے ایسا کرتا ہوں, کھانا اونٹ پر ہی کھاتا ہوں لیکن گرتا ہے تو اس اترتا ہوں اونٹ سے اور اس کو صاف کر کے. کہنے لگا پھر تو مال بڑھے گا ہی بڑھے گا, اس لیے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر رہے ہو. جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ اس کی دولت بڑھاتا ہے, اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. دسترخوان پر کھانا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھانا چاہیے. اور بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں. جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں نا ان کی اولاد نافرمان نہیں ہوگی, وہ لوگ پاگل پن سے مجنون ہونے سے کوڑ کی بیماری سے محفوظ رہیں گے. اتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں اور گٹوں تک دھونے ہیں. اور ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے. بہت سی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا کہ لوگ جس برتن میں کھاتے ہیں اسی میں ہاتھ دھوتے ہیں, پلیٹ آیا اسی میں ہاتھ دھو لیا, کھانے سے فارغ ہو گئے پھر اسی میں ہاتھ دھو لیا. یہ برتن کی بے ادبی ہے. اسلام ہر موقع پر ادب سکھاتا ہے. آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہاتھ کا میلا کچیلا پانی اسی برتن میں آپ ڈالیں جس میں آپ کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے کچھ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دسترخوان پہ ہاتھ دھلواتے ہیں, وہ دسترخوان کی بے ادبی ہے. ہاتھ کا یہ میلا کچیلا پانی دسترخوان پر نہیں گرنا چاہیے, دسترخوان کے ادب کے خلاف ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں گے اور بعد میں ہاتھ دھوئے جائیں گے, یہ برکت کا سبب ہے. اس سے برکت پیدا ہوتی ہے, جیسے کہ حدیث آئے گی ابھی, کھانے میں ہی برکت ہوتی ہے اور جو کھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تو ان کو بھی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے. دیکھیے حدیث, دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء, خلا کے معنی آتے ہیں خلوت کی جگہ یا تنہائی یا کھلی ہوئی جگہ. اصل میں زبانوں کی ایک تہذیب ہوتی ہے, زبانوں کی ایک تہذیب ہوتی ہے, اور عربی زبان تو اللہ کی ایک مقبول زبان ہے. آخری کلام اللہ کا قرآن اسی زبان میں نازل ہوا ہے, تو اس کی ایک بہت اونچی تہذیب ہے. اس میں اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی مہذب اور شائستہ. بیت الخلاء کے لیے لفظ خلا کا استعمال, کہ وہاں آدمی تنہا ہوتا ہے, بس بیت الخلاء تنہائی کا گھر, اس طرح کے الفاظ ہیں. یہ کہ اس کو غائط بولتے ہیں, اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوها ولا تستدبروها. غائط کے معنی نشیبی جگہ. عرب لوگ یا جنگل میں جانے والے لوگ جب استنجا کرنا چاہتے ہیں تو نیچا ڈھلوان تلاش کرتے ہیں, نشیبی جگہ تلاش کرتے ہیں, تو اس کے لیے لفظ لائیں غائط. اور یہ بھی ہے کہ جب کوئی لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے اتنا معروف ہو جائے خاص اسی معنی کے لیے جس معنی کو کے لیے لفظ کہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا عرف میں, تو اب لفظ دوسرا بدل دیا جائے. جیسے کہ عرب کے اندر پہلے یہ تھا, غائط تھا, خلا تھا, اب اس کے بعد میں آج کل دورت میاں, آپ عرب جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوگا دورت میاں کا لفظ استعمال ہے. اردو کے اندر بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اس کی ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. بیت الخلاء کے لیے اردو میں پخانہ استعمال ہوتا تھا, حالانکہ یہ لفظ بڑا مہذب تھا. پائی خانہ, خانہ کے معنی گھر, پائی معنی پیچھے. پہلے زمانے میں جو استنجا خانے بنائے جاتے تھے وہ گھر کے پیچھے بنائے جاتے تھے, تو جب لوگ جاتے تھے بولتے تھے ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی, پائی خانہ, یعنی گھر کے پیچھے جا رہے. لیکن بعد میں اس کا استعمال جب بالکل نجاست کے لیے ہونے لگا, اسے چھوڑ دیے جائے, اب اس کے لیے دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اردو کے اندر بھی دوسرے الفاظ استعمال ہیں. اسی طریقے سے عرف کے اندر بچوں کے ماموں کو کیا کہتے ہیں, بیوی کے بھائی کو کیا بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب مہذب لوگ ہیں. لفظ سالے کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو ہے نا, بچوں کا ماموں ہمارے, ہماری بیوی کا بھائی. لیکن چونکہ اس لفظ کو اب گالی کے لیے استعمال کیا جانے لگا, اس لیے اب کہتے ہیں اہل زبان اور اللہ والے, وہ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال مت کرو, اب اس کو استعمال مت کرو. کیا کہو؟ بچوں کا ماموں کہو. اور بہترین لفظ ہے نسبتی بھائی. انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ برادر اللہ, شاید اسی کا ترجمہ ہوئے نسبتی بھائی. کتنا بہترین لفظ ہے. وہ جو لفظ ہے جو گالی کے لیے استعمال ہو جائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے. تو یہاں پر جو لفظ ہے من الخلا, مطلب اس کا بیت الخلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے تشریف لائے فراغت سے, تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا, لیکن حضرات صحابہ کہنے لگے, یا رسول اللہ ابھی آپ بیت الخلاء سے تشریف لائے, ہم وضو کا پانی لے کر آئیں کہ وضو کر کے آپ کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا بھائی وضو تو نماز کے لیے کیا جاتا ہے, میں تو کھانا کھا رہا ہوں. مطلب آپ نے یہ بتا دیا کہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے, کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہ ابھی کھانے کے لیے باقاعدہ وضو کر رہا ہے. ہر وقت با وضو رہنا اچھی بات ہے, لیکن کھانے کے لیے آپ وضو کو ضروری سمجھنے لگو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں کھانے سے پہلے کا جو وضو ہے وہ سنت ہے. کھانے سے پہلے کا وضو کیا ہے؟ ہاتھ دھو لینا, کلی کر لینا. اگلی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے, وہ بھی تقریباً یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے تشریف لائے, کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا, صحابہ کہنے لگے الا نتوضا, کہ ہم وضو کر لیں. آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے جو وضو کروں میں. کیا فرمایا؟ کہ نماز پڑھنی ہے, اصلی فاتوضا, کہ وضو کروں میں. نماز تو نہیں پڑھنی نا, تو خالی ہاتھ دھو کے بیٹھ جاؤ, کھا لو. اگلی حدیث حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ توریت کے اور انجیل کے بھی عالم تھے, اور صحابہ میں انہوں نے بڑی عمر پائی تھی. کئی اقوال ہیں 200 سال سے زیادہ عمر پائی, اور کہاں سے کہاں پہنچ کر پھر مدینے پہنچے ہیں یہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. کسی اور موقع پہ انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا ان کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے پھر یہ آزاد ہوئے, اور پھر حضور ہی کے غلام بن کر رہے, یعنی روحانی غلام. اپنے آپ کو حضور کے لیے پیش کر دیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا سلمان منا من اہل البیت, سلمان کا تعلق ہم سے اہل بیت سے, ہمارا فیملی ممبر ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا. تو انہوں نے توریت بھی پڑھ رکھی تھی, انجیل بھی پڑھ رکھی تھی, انہوں نے پرانی کتابیں سب کا مطالعہ کر رکھا تھا, اور ان میں پڑھ پڑھ کر ہی حضور کی نشانیاں ان کے سامنے تھیں, اور حضور کو تلاش کر رہے تھے یہ کہ اب آخری نبی آنے والے ہیں. اسی تلاش میں یہ مدینے پہنچ گئے, اللہ نے پہنچا دیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا کہ توریت میں میں نے پڑھا ہے ان برکت الطعام الوضوء بعدہ, کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے جب ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ, کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور بعد میں بھی ہاتھ دھونا. گویا آپ نے فرمایا کہ اوریت میں تو یہ لکھا ہوا ہے بعد میں, لیکن اس شریعت کے اندر یہ اضافہ ہے کہ پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں اور بعد میں بھی ہاتھ دھوئے جائیں. کھانا جب کھایا جائے تو ہاتھ دھو کر ہی بیٹھنا چاہیے, ہاتھ دھوئے بغیر بیٹھنا درست نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اگر ہاتھ دھوئے بغیر بیٹھ رہا ہو تو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, ترغیبی والی بات کہنی چاہیے, سنت ہے یہ. اسی طریقے سے کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, لیکن کوئی آدمی اگر الٹے ہاتھ سے کھانے لگے تو آپ یہ نہیں کہو اے کیا کر رہے ہو صاحب, الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے, تم بھی الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہو, ایسے نہیں کہنا. سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے. کہنے کا طریقہ بھی اسلام نے سکھایا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑے درجے کے بادشاہ گزرے ہیں, مامون الرشید, ہارون رشید کا بیٹا, بڑے درجے کا بادشاہ ہے. بہت لمبی اور وسیع حکومت اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی. اس کے ابا کے بارے میں تو مشہور ہے نا, ایک مرتبہ اس کے والد ہارون رشید نے بادل کے ایک ٹکڑے کو دیکھا اور کہا تو جہاں چاہے برسنا, ام تیری حیث شیت, فقد یاتینی خراجک، کہیں بھی تو برسے گا تیرا جو ٹیکس اور لگان خراج ہے مجھ تک پہنچے گا، تیری پیداوار کا جو حصہ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کو وہ مجھ تک پہنچ کر رہے گا، یعنی اتنی بڑی اللہ نے حکومت اس کو دی تھی۔ تو مامون رشید اسی کا بیٹا تھا، مامون رشید کے پاس ایک واعظ آئے اور بڑی سختی کے ساتھ میں اس کو واعظ کہنا شروع کیا، اس کے سامنے کافی سختی برتی۔ مامون رشید متحمل بہت تھا، تحمل بہت تھا اس میں، اس نے کہا صاحب آپ مجھے نصیحت تو فرما رہے ہیں لیکن اتنا خیال کر لیتے کہ آپ سے افضل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب مجھ سے برے فرعون کے پاس بھیجا تھا تو یوں کہا تھا قولا له قولا لینا لعلہ یتذکر وخشى، نرمی سے بات کرنا۔ کیا کہا تھا؟ آپ سے تو افضل تھے نا حضرت موسیٰ، اور فرعون تو مجھ سے بیکار تھا، کافر ہی ہو کر مرا ہے نا وہ، تو اس کے پاس جب اللہ بھیج رہے حضرت موسیٰ کو تو کیا کہا؟ نرمی سے بات کرنا۔ تو ذرا حضرت اس کا خیال کر لیجیے، آپ بات چیت میں نرمی، واعظ اور نصیحت میں بھی نرمی، پیار، درد، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تو بات اثر کرتی ہے۔ اور اگر آپ نصیحت ایسی کرو کہ بس لٹھ مار دو تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات اور بگڑ جاتی ہے، اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، بھائی مجھ کو شیطان کھاتا، بھائی سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، اس طریقے سے کہنا چاہیے۔ بلا ہاتھ دھلے کوئی آدمی بیٹھ گیا تو آپ کہیں بھائی اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کھانے کی برکت ہاتھ دھونے میں ہے، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھویا جائے، بعد میں بھی ہاتھ دھویا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، اللہ ہر قسم کی برائیوں سے، معاصی سے، آفات سے، بلیات سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے، ہم میں سے جن کے اعزہ قریب رشتہ دار ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، جو موجود ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے، ہمارے بچوں کا فیوچر مستقبل روشن بنائیے، تابناک بنائیے، ہر اعتبار سے ان کو کامل اور مکمل بنائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ یا اللہ ہم اس درس میں حاضر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یا اللہ اس ہمارے آنے کو قبول فرما لیجئے، جو کچھ یہاں پر ہم سنیں اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائیے، صلی اللہ علیہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔